السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ولادت با سعادت حضرت ولی عصر حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف، آپ تمام مومنین کرام و تمام پیروان راہ حق و حقیقت و راہنمان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی وہ پر برکت اور پر نور لہجہ ہم سب کو دکھائے اور سب امت مسلمہ کو دکھائے کہ اس پراشوب دور میں ظلم کے خاتمے کے لیے، ستم کے خاتمے کے لیے، ناانصافی اور بے عدالتی کے خاتمے کے لیے، فقر و فاقہ کے خاتمے کے لیے، بھوک و افلاس کے خاتمے کے لیے خداوند تبارک و تعالی اپنے ولی اعظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی اس زمین کو حکومت عدل ولایت و عدل امامت سے منور فرمائے انشاءاللہ. یہ ایام چونکہ منسوب ہیں حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف سے، اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں مختصر گزارشات پیش کرنی ہیں. مہدویت اسلام کے مسلم عقائد و اصولوں میں سے ہے. کم و بیش تمام فرق اسلامی ایمان رکھتے ہیں اس بات پر، اور مجبور ہیں ایمان رکھیں، اس لیے کہ رسول امین، رسول گرامی اسلام، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان صادق و زبان امین سے، اپنی مبارک زبان سے یہ وعدہ دیا امت کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری اولاد میں سے میرا بارہواں خلیفہ، میرا بارہواں فرزند ظہور کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ پہلے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل انتظار ہے میرے بارہویں خلیفہ کے ظہور کا. لہذا تمام علماء اسلام کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اہل سنت سے، شیعہ سے، اہل سنت کے کسی ضمنی و ذیلی فرقہ سے، یا شیعہ کے مختلف جو گروہ ہیں ان میں سے تعلق رکھتے ہوں، سب کا اس بات پر ایمان ہے. فرق یہ ہے کہ اہل سنت کے بعض علماء کا یہ اعتقاد ہے و بعض محققین کا کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے آخر الزمان میں، آل رسول میں سے، آل فاطمہ میں سے پیدا ہوں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، یہ کہتے ہیں. لیکن اہل سنت میں سے ہی بہت سارے محققین، علماء، بزرگ جن کا درجہ تحقیق و علم میں بہت بالا و قابل انکار نہیں ہے، اور تمام علماء شیعہ اس بات کے اعتقاد رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جن کا وعدہ، جن کے ظہور و جن کے حاکمیت و حکومت کا وعدہ رسول اللہ نے دیا اور اللہ تعالی نے دیا تھا، وہ پیدا ہو چکے ہیں اور حکمت الہی سے پردہ غیبت میں موجود ہیں. بہت سارے محققین اہل سنت، بلکہ یہاں تک کہ بعض اہل سنت کے بزرگ و جید علماء جن کی حیثیت تمام علماء تسلیم کرتے ہیں ان کا علمی مقام، انہوں نے یہاں تک بھی دعویٰ کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارا ایمان ہے حضرت مہدی کے وجود پر کہ وہ موجود ہیں، بلکہ وہ مدعی ہیں کہ ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے ان سے، وہ اس سے بھی بڑھ کر، یعنی شیعہ عالم بہت کم جرت کرتے ہیں یہ کہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے، لیکن اہل سنت کے پاس جید علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ موجود ہیں بلکہ ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے ان سے۔ بس یہ ایک مسلم عقیدہ ہے، اور تمام ائمہ اطہار علیہم السلام نے ظہور حضرت حجت، غیبت حضرت حجت و زمانہ انتظار کی طرف اپنے پیروکاروں کی رہنمائی فرمائی اور تعلیمات ہمیں بیان کی ہیں، اور سب سے پہلے قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے یہ وعدہ دیا ہے۔ علماء کرام، بعض علماء کرام کے بقول قرآن مجید میں 120 آیات ہیں جن کا موضوع مہدویت ہے، جو حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور یا غیبت یا ان امور سے متعلق ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اور بعض علماء نے کوشش کی کہ ان آیات کو اکٹھا کیا، آیات مربوط پہ حضرت مہدی، آیات مہدویت کے نام سے بعض علماء نے ان کو اکٹھا کیا ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت میں نے آغاز سخن میں آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں 3 دفعہ مختصر سے فرق کے ساتھ تکرار ہوئی ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بعض میں ہے ولو كره الكافرون، یعنی خدا وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دین اور ہدایت کا منشور دے کر بھیجا تاکہ یہ رسول اس دین کو تمام ادیان کے اوپر و تمام عالمین کے اوپر غلبہ عطا کریں، یعنی نہ صرف یہ دین جا کر بشریت تک پہنچائیں بلکہ اس دین کو غلبہ عطا کریں، یہ دین غالب ہو تمام ادیان کے اوپر و تمام مکاتیب کے اوپر۔ اب یہ بات ایک عام سادہ سا مسلمان بھی جانتا ہے کہ یہ وعدہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا جو ان آیات کریمہ میں دیا گیا ہے، یہ ابھی تک بشر نے دیکھا نہیں، ابھی تک پورا نہیں ہوا، یعنی دین پھیل تو گیا پوری دنیا میں، آج اب دیکھ رہے ہیں اسلام الحمدللہ دین مبین اسلام تمام دنیا کے اندر موجود ہے، اس کے پیروکار موجود ہیں، حتی بلاد کفر و کفر کے ممالک میں بھی اسلام کے ماننے والے، اسلام کے پیروکار موجود ہیں، اسلامی ممالک میں تو ہیں ہی لیکن غیر اسلامی ممالک میں بھی موجود ہیں۔ شاید ہی آج دنیا میں کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسی سرزمین ہو جہاں پر مسلمان نہ گیا ہو، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے کہ آج اسلام و مسلمین کا غلبہ نہیں ہے بلکہ اسلام بھی مغلوب ہے اور مسلمان بھی مغلوب ہیں۔ آپ اپنے پاکستان کو ہی دیکھ لیں کہ پاکستان ہے پاکستانیوں کا لیکن یہاں بات پاکستانیوں کی نہیں چلتی، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو آج کل کا ایشو چھڑا ہوا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو، میڈیا نے اور دوسروں نے، کہ ایک شیطانی طاقت آتی ہے پاکستان کے آ کر حملہ کر کے کئی فوجیوں کو وہ مثلا مار دیتی ہے سلالہ چیک پوسٹ پر، افغانستان کے بارڈر پر کئی فوجی پاکستانی شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے جواب میں پاکستانی کچھ بھی نہیں مانگتے، صرف یہ کہتے ہیں معافی مانگ لو ہم سے، نہ ان کا خون بہا مانگا ہے، نہ ان کا قصاص مانگا ہے، نہ ان کا بدلہ مانگا ہے، نہ ان کا انتقام مانگا ہے، نہ ان کے سفیر کو نکالا ہے، نہ ان کے سفیر کو بلا کے کوئی اس کو یاداشت پیش کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، جرت نہیں ہے کچھ کرنے کی، صرف یہ کہا ہے کہ معافی مانگ لو۔ وہ بھی انہوں نے ایک اپنا فوجی بھیجا، وہ آیا یہاں آ کر کچھ لوگوں سے ملا، بعض کہتے ہیں اس نے معافی مانگ لی، بعض کہتے ہیں اس نے نہیں مانگی، باہر کے انہوں نے دوبارہ اپنے ٹرک ٹرالے اور ٹینکر دوبارہ شروع کرا دیا۔ پاکستان کے اندر، پاکستان کی سرزمین پر، پاکستان میں مسلمان مغلوب زندگی بسر کر رہا ہے، غلبہ نہیں ملا ابھی اسلام کو، حتی اسلامی ممالک کے اندر، اسلامی ممالک میں بھی آج غلبہ شیطانی طاقتوں کا ہے۔ آپ اپنے ملک کو ہی مثال قرار دیں، پاکستان اسلامی ممالک میں سے آزاد ترین ملک ہے، ایک جس پر آزادی بہت کافی ہے کہ خدا انشاءاللہ اس ملک کو حفظ کرے، اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے خدا اس مملکت کو بچائے انشاءاللہ، لیکن باقی تمام اسلامی ممالک کی حالت اس سے بھی خراب ہے، پاکستان سے بھی زیادہ بدتر ہے. آپ عربی ملکوں کے اندر جائیں، وہاں سب شیطانی طاقتوں کا اثر رسوخ ہے، ان کا قبضہ ہے، ان کا کنٹرول ہے، ان کا تیل، ان کی دولت، ان کی ثروت، ان کی ہر چیز. کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیں، کوئی چیز مسلمانوں کی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ پوری دنیا کا سروے کریں تو آپ کو مسلمان غالب نہیں ملے گا، غلبہ نہیں ملے گا اسلام اور مسلمین کا. اپنے ممالک میں جب غلبہ نہیں ہے ان کا، تو دنیا کے اوپر غلبہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ کو دین عطا کیا، ہدایت کا منشور عطا کیا، تاکہ آپ جا کر اس دین کو تمام ادیان و تمام عالمین پر غلبہ عطا کریں. یہ ایک طرف سے اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کی ماموریت ہے، امت کا فریضہ ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے یہ وعدہ خدا پورا نہیں ہوا. کب پورا ہوگا؟ کب پورا ہوگا یہ وعدہ خدا؟ تمام علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ رسول اللہ کے بارہویں جانشین کے ہاتھوں پورا ہوگا. جب وہ ظہور فرمائیں گے تو پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا، مسلمین کا غلبہ ہوگا، اور عدالت و انصاف اور الہی نظام کا غلبہ ہوگا. قرآن مجید میں اس مضمون کی اور اسی طرح کے مشابہ دیگر آیات، جیسا میں نے اشارہ کیا، علماء کرام نے ذکر کیا کہ 120 کے قریب آیات کریمہ مہدویت کے متعلق موجود ہیں. کہ کتابیں اگر پڑھنے والے ہیں آپ اور کتابوں سے کوئی دلچسپی ہے، چونکہ عموماً ہمارے مومنین کتاب کے قریب نہیں جاتے کہ کوئی بیماری نہ لگ جائے یا کوئی اور مشکل پیش نہ آ جائے، زیادہ سننے پہ زور رکھتے ہیں، اور سنتے بھی زیادہ علمی باتیں یا دینی باتیں یا قرآنی باتیں یا مذہبی باتیں نہیں سنتے، زیادہ سنتے بھی سر سنتے ہیں، اور اس طرح کے اپنی جو سماعت کی لذت بھی ہو جس کے اندر، اس طرح کی چیزیں زیادہ سنتے ہیں. جن کے اندر معلومات کم ہوتی ہیں، جن کے اندر آگہی کم ہوتی ہے، لذت زیادہ ہوتی ہے جن کے اندر، ایسی چیزوں کو سنتے ہیں. نہ عزیز من، کتنا افسوسناک ہوگا کہ آپ جس مولا کا جشن منا رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات کا اگر امتحان ہو جائے ہمارا، یہیں پر کوئی آ جائے، کوئی مسلمان، کوئی عالم، کوئی اہل سنت کا، کوئی شیعہ، کوئی فرد آ جائے اور آ کر کہے کہ آپ جو جس مولا کا جشن اور چراغاں اور اتنی زحمت و محنت آپ نے کی ہوئی ہے، اتنا اہتمام کیا ہوا ہے، میں فرد فرد میں سے کھڑا کر کے آپ میں سے سوال پوچھتا ہوں مہدویت کے بارے میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی جواب دینے کے قابل ہوں گے؟ بہت سارے سوالوں کا جواب ہمیں معلوم نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ مطالعہ نہیں ہے، چونکہ توجہ نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی انتظام نہیں کیا، کسی عالم کو نہیں بلایا، اپنے بچوں کو کسی کے یہاں نہیں بھیجا جو اپنے دین سے اور اپنے دین کے اہم ترین موضوع سے ہمیں آشنا کرے، ہمیں آگاہ کرے. ظہور کی روایات میں سے ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب میں ظہور کروں گا اور یہ دیکھوں کہ جس جوان کو یا جس مومن کو دین کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، یہ خود امام کا اپنا فرمان ہے، یہ روایت موجود ہے، روایات ظہور میں سے ہے یہ روایت، یعنی جب ظہور ہوگا حضرت کا، اس وقت حضرت کیا کام انجام دیں گے. ایک روایت یہ ہے کہ جب میں ظہور کروں گا، خود فرما رہے ہیں، جب میں ظہور کروں گا اور میں نے دیکھا کہ میرا ماننے والا، میرا پیروکار، اگر اس کو دین کے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ اپنا دین نہیں سمجھتا، میں اپنی شمشیر سے اس کی گردن اڑا دوں گا. مجھے ایسا شخص برداشت نہیں ہوتا کہ جو میرا پیروکار ہو اور نہ آگاہ ہو دین سے، نہ آشنا ہو دین سے. اس لیے اہتمام کریں عزیز من، یہ زمانہ جس میں ہم آپ رہ رہے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے افضل زمانہ ہے، انتظار کا زمانہ، یعنی عالم غیبت میں ہم حالت انتظار میں ہیں. رسول اللہ جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل عبادت زمانہ یہ انتظار میں ظہور حجت کا انتظار کرنا ہے، یہ سب سے افضل عبادت ہے. اور اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام نے ظہور کے جو فضائل، معاف کرنا، انتظار کے جو فضائل بیان فرمائے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بڑے صحابہ کے درمیان، جو بہت عظیم المرتبت ہیں، امام صادق علیہ السلام کے صحابی، فقہا، علماء، بہت جید، بڑے اعلی درجے کے علماء ہیں. حتیٰ آپ یوں سمجھ لیں کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد کس درجے اعلیٰ درجے کے تھے, کس اعلیٰ درجے کے مالک تھے. مثلا علم و فقہ میں اور شریعت کے علوم میں کہ اہل سنت کے دو بڑے امام, چار اماموں میں سے دو بڑے امام جو ہیں اہل سنت کے, وہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. خوب آپ توجہ کریں, یہ وہ شاگرد تھے جنہوں نے اپنی الگ فقہ بنا لی اور اپنے سلسلہ شروع کر دیا. لیکن کچھ ایسے ان سے بھی بڑے درجے کے علماء ہیں جنہوں نے امام کے راستے کو جاری رکھا, خود اپنا راستہ اپنا سلسلہ آغاز نہیں کیا, ان سے کہیں زیادہ بڑے ہیں. جس طرح محمد ابن مسلم ہیں, ابن ابی عمیر ہیں, زرارت ابن اعین ہیں, اس طرح کے فوق العادہ و عجیب انسان امام صادق علیہ السلام کے. ان میں سے ایک بہت برجستہ و بڑی اعلی شخصیت امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے, کہ اس شخصیت کے بارے میں خود ایک اشرہ چاہیے ان کی فضائل اور ان کے علم کی حقیقت بیان کرنے کے لیے, جن کا نام لینے میں جا رہا ہوں اور جن کا بہت عظیم حصہ ہے اسلام کی تبلیغ و اسلام کی ترویج میں اور آئمہ کی تعلیمات کو عام کرنے میں. ان یہ وہ اصحاب ہیں جن کے بارے میں آئمہ نے خود دعا دی کہ خدا رحمت کرے انہیں, اگر یہ نہ ہوتے تو مذہب تشیع مٹ جاتا. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آئمہ سے دعا لی ان شاگردوں نے. ان میں سے ایک عظیم شخصیت ابی بصیر ہیں. دو ابی بصیر امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں, ایک ابی بصیر مرادی اور ایک ابی بصیر دیگر ہیں لیس. خوب یہ دو ہستیاں, یہ جو دو شخصیات, ان میں سے ایک جو ابی بصیر ہیں, ان کو ابی بصیر اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ آنکھوں سے نابینا تھے, اور عرب لوگوں میں ہماری کلچر کے برخلاف, ہماری تہذیب کچھ اور طرح کی ہے, عرب تہذیب کچھ اور طرح کی ہے. ہم اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں, پاؤں ٹوٹا ہوا ہو تو اسے کہتے ہیں لنگڑا, ہم عیب سمجھ کر عیب بنا کر ذکر کرتے ہیں. لیکن عرب ایسا نہیں کرتے تھے. عرب اگر کسی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹا ہوا ہو تو اسے لنگڑا نہیں کہتے, یا اگر کوئی زبان سے گنگا ہو تو اسے گنگا نہیں کہتے, اگر کوئی آنکھ سے نابینا ہو تو اسے نابینا نہیں کہتے. عربوں کی یہ تہذیب ہے, باقی دنیا میں بھی ہے, غیر عرب میں بھی ہے. اچھی چیز ہے کہ ہم نہ کیا کریں, جس کا ٹانگ ٹوٹی ہوئی اسے لنگڑا نہ کہیں ہم, جس کی آنکھیں نہیں ہیں اسے نابینا اندھا نہ کہیں ہم. عرب اسے کیا کہتے تھے, احترامن ابو بصیر, یعنی خدا نے اس سے بصر لے لی, بصیرت عطا کر دی خدا نے اس کی, اور بصیرت کا باپ کہتے تھے اس کو. آنکھ لے لی, ایک نعمت لے لی, اسے بڑی نعمت خدا نے اس کو دے دی, اس کی بصیرت خدا نے بڑھا دی. یہ ایک عظیم انسان امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے. یہ سن رہے تھے روایات انتظار. امام علیہ السلام نے اس قدر زمانہ انتظار کی فضیلت بیان کی کہ ایک مقام پر امام فرماتے ہیں کہ اے کاش میں بھی زمانہ انتظار میں سے ہوتا اور میں خود بارہویں خلیفہ کا منتظر ہوتا. بلکہ ایک روایت میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے, سید الشہداء علیہ السلام سے یہ روایت ہے. آپ کو معلوم ہے امام حسین علیہ السلام کا مقام کتنا عظیم ہے. رسول اللہ نے بیان فرمایا, اللہ تعالی نے بیان فرمایا امام حسین علیہ السلام کا مقام, تمام معصومین نے بیان فرمایا, اور ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا اعلیٰ و عرفا مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا. یہ با عظمت امام فرماتے ہیں کہ اے کاش میں مہدی کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہوتا. اس قدر عظمت رکھنے کے باوجود امام فرماتے آرزو کر کے کہ اے کاش میں حضرت مہدی کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہوتا. عزیز من, جس زمانے میں آپ زندگی کر رہے ہو یہ معمولی زمانہ نہیں ہے. کہاں زندگی بسر کر رہے ہو, کن کاموں میں یہ عمر اپنی ضائع کر رہے ہو, کہاں اپنی جوانیاں فنا کر رہے ہو, کہاں یہ اوقات, یہ ہدیہ خدا نے جو دیا اس کو کہاں ضائع کر رہے ہو. خداوند تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, اور خصوصاً اپنے زمانے کو سمجھو, آپ کس زمانے میں موجود ہو. ہماری آرزو ہوتی ہے کہ اے کاش رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے, وہ اے کاش ہوتے رسول اللہ کی زیارت کرتے. لیکن زیارت تو ہو جاتی, معلوم نہیں کس لشکر میں ہوتے, اس لشکر میں ہوتے جو رسول اللہ پر حملے کر رہا ہے, یا اس لشکر میں ہوتے جو رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے. اے کاش ہم علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، وہ علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے کدھر ہوتے، کچھ ضمانت ہے کہاں ہوتے؟ اگر یہی حال جو ہمارا آج ہے یہی حال ہوتا اور ہم علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو قطن امیر المومنین کے ساتھ نہ ہوتے، کسی اور جگہ کھڑے ہوتے۔ عزیز من، زمانہ انتظار، آئمہ فرماتے ہیں سب سے افضل زمانہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے افضل عبادت انتظار ہے، انتظار ظہور حضرت حجت۔ جب امام ششم نے یہ فضائل انتظار بیان فرمائے تو ابی بصیر حسرت سے کہتے ہیں کہ مولا پھر ہم کیوں محروم ہیں اس فضیلت انتظار سے؟ امام کی موجودگی میں امام معصوم زندہ حی و حاضر ہے اور امام معصوم نے اتنے فضائل بیان کیے انتظار کے کہ امام کے شاگرد و صحابی ابو بصیر یہ سن کر آرزو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ پھر ہم کیوں محروم ہیں، ہم کس طرح اس فضیلت کو درک کر سکتے ہیں؟ ان کو آرزو تھی کہ ہم انتظار کے زمانے میں ہوتے۔ امام علیہ السلام نے ابی بصیر کو ایک فارمولہ بتایا، ایک نسخہ بتایا کہ اگر تم یہ کام کرو تو یہ سمجھو کہ تم انتظار کے زمانے میں ہو، بلکہ یہ سمجھو کہ ظہور کے زمانے میں ہو، بلکہ یہ سمجھو کہ امام مہدی کے لشکر میں ہو، بلکہ یہ سمجھو کہ امام مہدی کے قریبی ساتھیوں میں سے ہو، بلکہ یہ سمجھو کہ امام کے سامنے درجۂ شہادت پانے والوں میں سے ہو۔ ایسا نسخہ، ایسا فارمولہ امام علیہ السلام نے ابو بصیر کو ذکر کیا، جو اصول کافی میں مرحوم کلینی نے، شیخ کلینی رضوان اللہ علیہ نے یہ روایات ذکر کی ہیں، یہاں آپ کی خدمت میں صرف اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ علماء کرام سے استفادہ کرتے رہیں گے اور علماء انشاءاللہ آپ کو افادہ فرماتے رہیں گے یہ سلسلہ مہدویت و انتظار۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ انتظار افضل العبادہ ہے، افضل الاعمال ہے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زمانہ انتظار سب زمانوں سے افضل زمانہ ہے۔ لیکن جو زمانہ انتظار میں لوگ ہیں ان کا امتحان بھی سب سے زیادہ سخت امتحان ہے جس زمانے میں ہم ہیں۔ زمانہ انتظار کے تقاضے سب زمانوں سے زیادہ ہیں، یعنی جس زمانے میں رسول اللہ تھے وہ رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کے جو فرائض بنتے تھے، ذمہ داریاں، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داریاں انتظار کے زمانے میں رہنے والوں کی ہیں۔ امیر المومنین و دیگر ائمہ ہدا علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ آباد تھے و زندگی بسر کر رہے تھے، وہ شرف زیارت ان کو معصومین علیہ السلام کے چہرہ انور کی ہوتی تھی صبح و شام، ان کی ذمہ داریوں سے کہیں زیادہ ذمہ داریاں آج ان لوگوں کی ہیں جو اپنی آنکھوں سے چہرہ نورانی امام نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کے زمانے کو افضل زمانہ اور ان کے انتظار کے عمل کو افضل عبادت گردانا گیا ہے۔ انتظار کے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہے جس وجہ سے اسے تمام عبادتوں سے افضل درجہ ملا ہے، کوئی ایسی خصوصیت اس انتظار کے اندر موجود ہے۔ ایک انتظار وہ ہے جو قرآن نے، دین نے، آئمہ ہدا نے بیان کیا ہے، ایک وہ انتظار ہے جو ہم نے خود بنا لیا ہے۔ میں یہاں اسی بہانے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ دو دین ہیں، آپ یہ یقین کر لیں، میں ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اس شب مقدس میں اور اس محفل مقدس میں کہ عزیزان دو دین ہیں، قرآن نے بھی کہا ہے دو دین ہیں، ایک دین جو انبیاء لے کر آئے ہیں، ایک دین جو آبا لے کر آئے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب انبیاء کرام آتے اپنی قوموں کو آ کر دعوت دیتے، تعالوا الی ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ، جو اللہ نے دین بنایا ہے، الہی دین جو انبیاء لے کر آئے ہیں اس کی طرف، اے لوگوں سب اس کی طرف آ جاؤ۔ معلوم ہے لوگ کیا جواب دیتے تھے؟ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے کہ لوگ انبیاء کو یہ جواب دیتے، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ جو ہمارے آبا لے کر آئے ہیں وہ کافی ہے، انبیاء لو لے کر آئے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ اکثر قوموں نے، بلکہ تمام قوموں نے انبیاء کو یہ جواب دیا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ انبیاء جو دین لے کر آتے لوگ یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے کہ اے انبیاء خدا، آپ کے دین کی ہمیں ضرورت نہیں چونکہ ہمارے پاس آبا کا دین موجود ہے۔ آبا تو سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں، کون ہے آبا؟ آبا و اجداد، یعنی بزرگ، ہمارے پرانے بزرگ جن کی نسلوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں، وہ آبا یا ہمارے خاندانی آبا ہیں، یا ہمارے دینی آبا ہیں، یا ہمارے کلچرل آبا ہیں، یا ہمارے قومی آبا ہیں، یا ہمارے سیاسی آبا ہیں، بزرگ، سیاسی بزرگ جو ہمارے پہلے گزر گئے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج آپ کے ملک میں ہم سب جو سیاست کر رہے ہیں، یہ انبیاء کی سیاست ہے یا آبا کی سیاست ہے؟ آبا کی سیاست ہے. سیاسی بزرگ، ہمارے سیاسی آبا جو پہلے یہ سیاست کا آغاز کر گئے، ہم سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ کلچر، یہ رسم و رواج، یہ آداب، یہ رہن سہن، یہ چال چلن، یہ انبیاء کا ہے یا آبا کا ہے؟ یہ سب آبا کا ہے. رسم و رواج سارے آبا کے ہیں، انبیاء نے یہ نہیں قائم کیے، یہ سب انبیاء نہیں لائے، آبا لے کر آئے ہیں. اور اسی طرح آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، جو کچھ آبا لائے ہیں وہ مقدس ہے، وہ بہترین ہے، اس کو ہم ہمدردی رکھتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن جو انبیاء لائے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں رکھتے، جو دھیان نہیں رکھتے. آئمہ انبیاء کا دین پیش کرتے ہیں، اللہ کا دین پیش کرتے ہیں، آبا کا دین پیش نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے کہ 11 معصوم خدا نے پیدا کیے، امام رسول اللہ کے بعد، علی علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک 11 معصوم گزرے. اس پورے دور میں 11 معصومین. آپ کو معلوم ہے کہ لوگ آیا آئمہ کے پیچھے چلے، آئمہ موجود تھے، علی علیہ السلام موجود ہیں، لیکن علی کے پیچھے لوگ چلے نہیں، امام مجتبی موجود ہیں لیکن لوگ ان کے پیچھے چلے نہیں، امام حسین موجود تھے لیکن مسلمان ان کے پیچھے چلے نہیں چلے. یہ تو طے شدہ بات ہے نا، سب کو معلوم ہے کہ لوگ نہیں چلے، کسی اور کے پیچھے چلتے رہے. امام زین العابدین موجود تھے، لوگ نہیں چلے. اسی طرح امام عسکری تک کسی امام کے پیچھے لوگ نہیں چلے. اب کیوں نہیں چلے؟ اس لیے کہ آئمہ اللہ کا دین پیش کرتے تھے، انبیاء کا دین پیش کرتے تھے، نبی کا دین پیش کرتے تھے، اور ان لوگوں کو آبا کا دین پسند تھا، اپنے آبا کا دین پسند تھا. آپ کو بتائیں، بنو امیہ انبیاء کے دین کے پیچھے نہیں چلتے تھے، اپنے آبا کے طور طریقوں پر چلتے تھے. بنو عباس اپنے آبا کے طور طریقوں پر چلتے تھے، آبائی سلسلے کو قائم رکھا انہوں نے. اب ہم بھی یا آئے دن سنتے ہیں جی یہ مجلس ہماری آبائی مجلس ہے، ہمارے آبا و اجداد نے 200 سال پہلے قائم کی تھی. نہ عزیز من، آبائی مجالس نہ کرو، انبیائی مجالس کرو، الہی مجالس کرو، حسینی و فاطمی مجالس کرو. آبا کے طریقے نہ آبا کو کہیں پہنچاتے ہیں، نہ ابنا کو کہیں پہنچاتے ہیں. آبا کے طریقوں سے نہ آبا کو کوئی فائدہ ملتا ہے، نہ ان کے بیٹوں کو، اولادوں کو، اور آنے والی نسلوں کو کوئی فائدہ ملتا ہے. آپ کو معلوم ہے، ذکر یہاں تک آ گیا تو میں یہ جملہ بھی کہہ ڈالوں کہ یزید نے جب سر اقدس امام حسین علیہ السلام اس کے سامنے پہنچا، دربارے اس کے اپنے دربار میں دمشق میں، اور اس نے سر منگوایا اور دربار اور اہل بیت کو اسیر کر کے دربار میں کھڑا کیا اور نامحرموں کا وہ مجمع لگایا. نہیں چاہتا ہوں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف یہ دردناک منظر عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جائے جو عرض کر رہا ہوں. اور اس نے سر سامنے رکھ کر سید الشہداء علیہ السلام کے، سنتے رہتے ہیں آپ ذاکرین سے، کہ گستاخی شروع کی سر اقدس امام حسین علیہ السلام سے. وہ چھڑی لے کر امام کے کبھی بالوں میں مارتا، کبھی زخمی ہونٹوں پہ لگاتا، کبھی رگوں، کٹی رگوں پہ لگاتا، گستاخی کرتا، اور ساتھ شعر پڑھتا تھا. شعر کیا پڑھتا تھا؟ لیت اشیاخی ببدرن، اے کاش میرے آبا جو بدر میں مارے گئے علی کے ہاتھوں، وہ آج زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے ان کا انتقام لے لیا ہے، اور اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا کہتے؟ کہ اے یزید تیرا ہاتھ سلامت رہے. یہ اس کے شعر کا معنی ہے. یعنی اس نے یہ کیا کہا کہ میں نے آج نبی کی نسل کو شہید کر کے وہ نبی کی نسل کو اسیر کر کے کیا کر دیا, انبیائی سلسلہ دبا دیا, آبا کا سلسلہ زندہ کر دیا, اپنے آبا کو زندہ کر دیا اس نے. اور یہ ہمیشہ دین کے ساتھ کی مشکل رہی ہے کہ لوگ انبیاء و ائمہ کے پیروکار کم ہوتے ہیں, آبا کے پیروکار زیادہ ہوتے ہیں. یہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اب ہر چیز میں دو شکلیں ہوں گی, ایک آبائی شکل اور ایک الہی شکل. مثلا نماز, آبائی نماز اور الہی نماز. اب ہر چیز کو آپ خود ہی لے جائیں اس میں. میں نے دو فرمی یا دو سانچے بتا دیے دین کے, ایک الہی اور ایک آبائی. اور آیت قرآن بھی پڑھ دی کہ جب قرآن مجید نے ذکر کیا کہ جب انبیاء آتے تھے اپنی قوموں کے پاس اور آ کر کہتے تھے اے لوگو او انبیاء کی راہ پر آؤ, الہی دین کی طرف آؤ, تعالو الی ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ, جواب یہ دیتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. ایک حسبنا تاریخ میں ہے, ایک حسبنا قرآن میں ہے. وہ آپ نے زیادہ سنا ہوا ہے, یہ نہیں سنا, یہ کم سنا ہے. یہ آج سن لیں آپ کہ ایک حسبنا قرآن میں ذکر ہوا ہے, جو ہر نبی کو وہ ہر امام کو اور ہر وصی کو ان کی امت نے حسبنا کہا. اور کیا کہا, حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, ہم نے جو کچھ اپنے جد آبا سے, جد امجد سے, بڑوں سے لیا ہے, بزرگوں سے, وہ کافی ہے. آپ کی باتیں ہمارے لیے غیر ضروری ہیں, آپ کی باتیں کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آبائی سلسلے ہمارے قائم ہیں, انہی پہ چلیں گے ہم. اسی وجہ سے لوگ دین کے ہوتے ہوئے دین سے دور رہے, دین کے نام پر دین سے دور رہے. نام دین کا تھا لیکن دین نہیں تھا. وہ بھی آپ پاکستان میں دیکھیں, کوئی ہے جو اپنے آپ کو دین سے دور سمجھتا ہو؟ دین کے نام پر مسلمان کو قتل کر کے پھر بھی کہتے ہیں میں سب سے بڑا دیندار ہوں. دین کے نام پر مسجد اڑا کے کہتا ہے میں سب سے بڑا دیندار ہوں. دین کے نام پر مثلا زائرین کو قتل کر کے, عزاداروں کو قتل کر کے, مجالس کو ویران کر کے کہتے ہیں ہم سب سے بڑے دیندار ہیں. بس کوئی بھی اپنے آپ کو یہاں دین سے دور نہیں سمجھتا, سب دین کے حامی ہیں. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں دین نظر بھی کہیں نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ نام انبیاء کا ہے, کام آبا والا ہے. نام انبیاء کا رکھا ہوا ہے, کام آبا والا ہے. بس دین کے دو فرمے, دو سانچے ہیں. دیکھا کرو کہ یہ کون سا دین ہے, انبیائی و الہی و ائمہ کا دین ہے یا یہ آبا کا دین ہے. ہر چیز میں, میں اب وقت نہیں کہ ہر چیز کی دو شکلیں آپ کو دکھاتا چلوں. ہر مسئلے میں سیاست, دو طرح کی سیاست ہے, الہی سیاست اور آبائی سیاست. تہذیب دو طرح کی ہے, الہی تہذیب اور آبائی تہذیب. اسی طرح رسم و رواج یا دیگر مسائل, وہ سب دو حصوں میں تقسیم ہوتے جائیں گے. ان میں سے ایک میں نمونے کے طور پر یہاں جو اپنی بات سے مربوط ہے عرض کرتا ہوں کہ انتظار, جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ زمانہ انتظار کا ہے, غیبت کبرا کا زمانہ, زمانہ انتظار. اور یہ بھی عرض کروں عزیزان مومنین, آپ مطلع رہیں کہ یونی کے پہلی نسل ہیں ہم, پہلی دفعہ دنیا میں کسی کا انتظار ہو رہا ہے. قرآن نے منتظر قوموں کا تذکرہ کیا ہے, مثلا بنی اسرائیل منتظرین میں سے تھے. خداوند تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو وعدہ دیا ہوا تھا کہ میں نبی بھیجوں گا اور وہ آئیں گے, ظہور کریں گے اور تمہیں نجات دیں گے. حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں جن کے ظہور کا وعدہ خدا نے دیا ہوا تھا اور پھر حضرت موسیٰ آ گئے. اسی طرح حضرت ادریس و حضرت الیاس کے بعض روایات کے مطابق یہ ایک ہی نبی کے دو نام ہیں. یہ پردہ غیبت میں رہے, غیبت سے پہلے ان کا نام ادریس تھا, پھر پردہ غیبت میں چلے گئے, امت منتظر رہی, جب دوبارہ ظہور کیا تو ان کا نام حضرت الیاس تھا. کہ قرآن مجید میں بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے, یعنی قرآن میں دو نام آئے جن کے بارے میں علماء نے یہ ذکر کیا ہے. خب اسی طرح سب سے بڑا انتظار ان انبیاء کی قوموں نے کیا جنہیں ہر نبی نے آ کر بشارت دی کہ آخر الزمان میں ایک نبی آئیں گے جن کا اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ لوگ منتظر تھے رسول اللہ کے اس ظہور کے منتظر تھے کہ کب رسول اللہ وعدہ خدا سچا ہوتا ہے اور نبی آخر الزمان تشریف لاتے ہیں. حتیٰ یہود جو مدینہ میں آئے, سنتے رہتے ہیں نا کہ مدینہ کے اندر جب رسول اللہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ, تو ایک بڑی تعداد یا بڑی آبادی یہود کی تھی وہاں پر, کئی قبیلے یہود کے آباد تھے مدینے میں. یہود مدینے میں نہیں تھے, مدینے کے لوگ نہیں تھے, یہ فلسطینی فلسطین کے ارد گرد اردن جو آج کل علاقہ ہے اس علاقے میں تھے یہود. اور سعودی عرب جو موجودہ سعودی عرب ہے اور مدینہ اس کے اندر ہے, یہ علاقہ یثرب کہلاتا تھا اس وقت اور بہت فاصلے پر تھا. آج بھی جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں بہت فاصلے پر ہے. یہود کیوں یثرب یا مدینہ منتقل ہوئے, شفٹ ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے علماء نے, ان کے انبیاء نے, ان کی آسمانی کتابوں میں, ان کی دینی کتابوں میں, ان کے سلیبس میں انہیں بتایا گیا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک نبی آئیں گے آخر الزمان میں جو آ کر بشریت کو ظلم و ستم سے نجات عطا کریں گے. اسی وقت سے یہود نے انتظار شروع کر دیا, بنی اسرائیل نے انتظار شروع کیا رسول اللہ کے آنے کا. یہاں عبرت کا واقعہ یہ ہے کہ یہ یہود رسول اللہ کے استقبال کے لیے مدینہ آ کر آباد ہو گئے کہ جب یہ رسول آئیں, چونکہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہاں آئیں گے, جس طرح امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں کہ مکہ میں ظہور کریں گے. اس وقت لوگوں نے اپنے اپنے شہروں میں تیاریاں شروع کر رکھی ہیں, کسی نے سرداب بنا لیا ہے, کسی نے بیسمنٹ بنا لیا ہے, کسی نے کیا کر لیا ہے. نہ, امام کہاں ظہور کریں گے؟ مکہ میں, کعبہ کے پاس آ کر ظہور کریں گے اور ندا دیں گے, اور وہ ندا پوری دنیا میں جائے گی اور پوری دنیا لبیک کہے گی امام کی ندا پر. ہو اسی طرح اللہ نے یہ وعدہ دیا ہوا تھا کہ وہ رسول کہاں آئیں گے. اس زمین کا ذکر تھا, اس زمین میں جو نشانیاں تھیں اللہ کے کلام میں وہ یثرب کی تھیں, مدینے کی تھیں. اور آخر یہی ہوا کہ وہ رسول پیدا مکہ میں ہوئے لیکن مدینہ آ گئے, اور یہود استقبال کے لیے کئی صدیاں پہلے آ کر مدینے میں انتظار کر رہے تھے کہ جب یہ رسول آئے ہم ان کا انتظار کریں گے. لیکن توجہ کرنا عزیزان, جب رسول اللہ آئے مکہ میں دو قسم کے لوگ تھے, مشرک بت پرست اور اہل کتاب. اہل کتاب میں بھی یہود تھے جو باقاعدہ ایک آسمانی دین کو مانتے تھے. رسول اللہ جب آئے مدینہ کے اندر اپنا پیغام پیش کیا, اوس و حضرت جو بت پرست تھے مشرک, انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی, وہ رسول اللہ کو مانا, ایمان لے آئے, اور یہود میں سے کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آیا. کیوں نہیں لائے؟ رسول اللہ نے پوچھا انہیں کہ آخر تم کیوں ایمان نہیں لائے؟ تم تو منتظر تھے میرے استقبال کے لیے مدینہ آئے ہو. تمہارے انبیاء نے, تمہارے علماء نے, تمہاری کتابوں میں میرے تذکرے تھے, اور کیا میں نبی نہیں ہوں؟ کہتے تھے آپ یقیناً نبی ہیں, چونکہ ان کی کتابوں میں جو نشانیاں تھیں وہ ساری رسول اللہ کے اندر موجود تھیں. وہ کیا کہتے تھے کہ آپ یقیناً نبی ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ جانتے تھے سب کچھ. تعرفہم کما تعرف ابناہم, کما یعرف ابناہم یا کما تعرف ابناہم, اس طرح سے جانتے تھے رسول اللہ کو جس طرح سے اپنے بچوں کو جانتے ہیں, اس طرح سے آشنا تھے رسول اللہ سے. لیکن پھر بھی رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے. کیوں نہیں لائے؟ دلیل یہ پیش کی کہ اے رسول آپ نبی ہیں, یقیناً ساری نشانیاں آپ کے اندر موجود ہیں, لیکن مشکل یہ ہے آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں, ہمارے آبا میں سے نہیں ہیں, آبائی سلسلے سے نہیں ہیں, آپ الہی سلسلے سے ہیں, آپ الہی سلسلے سے ہیں, جبکہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے, ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم آبائی سلسلے کو پیروی کریں گے. ہم اس کی پیروی کریں گے جو بنی اسرائیل سے ہوگا, جو بنی اسرائیل سے نہیں ہوگا ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے. لہذا نبی ہونے کا یقین رکھنے کے باوجود نہیں مانا, اور یہی حال ہوا بعد میں وصی رسول کے ساتھ. علی علیہ السلام کو لوگوں نے نہیں مانا, امام یقین تھا کہ یہ امام ہیں, یقین تھا انہیں, 100% یقین تھا کہ یہ امام منصوب من اللہ ہیں, لیکن اس کے باوجود نہیں مانا. حتیٰ ایسے لوگوں نے نہیں مانا جنہوں نے امام کے لیے قصیدے لکھے تھے, شعر لکھے تھے, اور رسول اللہ سے داد لی تھی انہوں نے بھی علی علیہ السلام کو بعد میں امام نہیں مانا. کیوں؟ آبائی سلسلے عزیزان من ہمیشہ رکاوٹ بنتے ہیں الہی دین کو ماننے میں. انتظار میں نمونہ پیش کر رہا ہوں, بات ساری کر دی آپ کی خدمت میں کہ ایک الہی سلسلہ ہے, الہی سلسلے کے مقابلے میں آبائی سلسلہ ہمیشہ رہا ہے, آج بھی ہے. اور آج ہم جتنا غور کرتے ہیں نام الہی ہے اور عمل آبائی ہے, بدن الہی ہے دین کا, روح اس کے اندر آبائی ہے. جیسے سیاست کی اور دوسری مثال دی تہذیب کی, ان میں سے ایک انتظار ہے. انتظار جو افضل عمل ہے, ایک آبائی انتظار ہے اور ایک الہی انتظار ہے. آبائی انتظار کیا ہوتا ہے؟ آبائی انتظار یہ ہے جس طرح سے ہم کرتے ہیں ہر چیز کا انتظار. فرض کریں آپ نے مجلس رکھی, مجلس میں کسی ذاکر خطیب کو بلایا, وہ لیٹ ہو گئے, آپ ان کے آنے کا انتظار کریں. خوب یہ تجربہ سب کو ہے, اور جس کا انتظار کرتے ہیں بعض اوقات آتا ہے بعض اوقات نہیں آتا. آپ نے ٹکٹ لی ٹرین کی, ٹرین لیٹ ہو گئی, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیشن پر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں. آپ بس پہ پہنچنا چاہتے تھے, بس نکل گئی, آپ لیٹ پہنچے, اب آپ اگلی بس کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں. بجلی چلی گئی لوڈ شیڈنگ میں, بجلی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. وہ یہ انتظار جو ہم بجلی کا بھی کر رہے ہیں, ٹرین کا بھی کر رہے ہیں, جہاز کا بھی کر رہے ہیں, بس کا بھی کر رہے ہیں, خطیب کا بھی کر رہے ہیں, ذاکر کا بھی کر رہے ہیں, پانی کا بھی کر رہے ہیں, بارش کا بھی کر رہے ہیں, فلاں, یہ ساری چیزوں کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اور انہی میں سے ایک کیا کر رہے ہیں؟ اپنے امام کا بھی انتظار کر رہے ہیں. وہ عزیز من, اگر یہ وہی انتظار ہے جو ان چیزوں کا کر رہے ہو, تو پھر اس انتظار میں اور اس انتظار میں فرق کیا رہا ہے؟ بجلی آنے کا انتظار, بارش برسنے کا انتظار, ٹرین پہنچنے کا انتظار, فلائٹ پہنچنے کا انتظار, مہمان آنے کا انتظار, ڈاکٹر آنے کا انتظار, فلاں کام کا انتظار, سردی آنے کا انتظار, گرمی آنے کا انتظار, فصل پکنے کا انتظار, فصل کاٹنے کا انتظار, یہ سب انتظار ہیں ہمارے. اس طرح انتظار کر رہے ہیں, یہ آبائی انتظار ہے, یہ آبائی انتظار ہے. الہی آبائی انتظار میں ہے کیا چیز؟ آبائی انتظار میں یہ ہے کہ آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, مثلا بجلی چلی گئی, آپ انتظار کرو. افضل عمل انتظار کرنا ہے, چپ کر کے بیٹھے رہو, کچھ بھی نہ کرو, خاموشی سے بس انتظار کرو, گھڑیاں دیکھتے رہو اور افسوس کرتے رہو, ٹچ ٹچ کرتے رہو کہ یہ بجلی چلی گئی, یہ کیا ملک ہے, یہ اسلام کیا ہے, یہ مسلمانی کیا ہے, یہ کیسا پاکستان ہے, یہ بجلی آ گئی پھر سب کچھ بھول گئے, الیکشن آئیں گے پھر انہیں کو ووٹ دیں گے جو بجلی کھا گئے آپ کی, تیاریاں کر رہے ہیں نا پھر انہیں کو ووٹ دینے کی. اب یہ نہیں کہ جو وعدے دے رہے ہیں ہم بجلی لے آئیں گے وہ یقیناً لے آئیں گے. یاد ہوگا آپ کو, آپ معلوم نہیں اس علاقے میں مجالس سی ڈیز پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی, مشرف حکومت مشرف جب جا رہا تھا, شوکت عزیز ان کے وزیر اعظم تھے, تو وہ انہوں نے ملک کو ترقی دی, خوشحالی دی اور بڑا چرچا کرتے رہے اپنے. آخر میں جب وہ جا رہے تھے, یاد ہوگا کہ ایک بڑا عجیب زمانہ تھا, آٹا نہیں ملتا تھا, یاد ہے نا آپ کو, زرعی ملک, گندم کی پیداوار کا مرکز پاکستان اور پنجاب خصوصاً, اور اس میں آٹا نہیں ملتا تھا, آٹا نہیں ملتا تھا. اتنی ترقی دی, خوشحالی ملک کے اندر لائے کہ ایک زرعی ملک کو, گندم پیدا کرنے والے ملک کو آٹا نہیں ملتا تھا, اور گنا پیدا کرنے والے ملک میں چینی, میں نہیں کہہ رہا مہنگا ہو گیا تھا, ملتا ہی نہیں تھا, مہنگا بھی نہیں ملتا تھا. کتنی عورتیں بیچاری وہ آٹا تقسیم کرتے تھے, فوجی یا دوسرے این جی اوز, اور پاؤں تلے بوری آٹا کا توڑا لیتے ہوئے کچلی جاتی تھی, کتنے لوگ مر گئے. یاد ہوگا نا آپ کو وہ زمانہ, بھول تو نہیں جاتے ان چیزوں کو. یا پچھلے الیکشن سے اگلے الیکشن تک سب کچھ فراموش کر جاتے ہیں. خوب اس وقت لوگ پریشان تھے, آٹا نہیں ملتا, اگلی حکومت آئے گی تو انشاءاللہ آٹا ملے گا. ہم نے عرض کیا تھا کہ ابھی آٹا تو تمہیں ملے گا نہیں ملے گا, یہ نمک جو آٹے میں ہوتا ہے اس کو پکڑ کے رکھو, یہ بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا. نہ صرف تمہیں آٹا نہیں دیں گے بلکہ یہ نمک بھی آٹے میں جو ڈالتے ہیں یہ بھی نہیں ملے گا. اور آج آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. عزیز من, ابھی ہم جس انتظار میں یا جس چیز میں رہ رہے ہیں، یہ سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، شعلہ بیانیاں سنتے ہیں، ان کے بڑے بڑے جلسے دیکھتے ہیں اور پھر ان دھوکے میں آ جاتے ہیں امیر المومنین کے پیروکار۔ ایک بڑی مشکل ان کی یہ ہے کہ جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں، قرآن نیزوں پہ اٹھاؤ یہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، سٹیج پہ آ کے ذرا سی قسم کھاؤ یہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، حدیث پڑھو یہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، کوئی کام کرو دھوکے میں، فوراً دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور دھوکے میں آنے کو اپنے لیے شاید پتہ نہیں کیا بڑی فضیلت سمجھتے ہیں کہ دھوکے میں آنا، جبکہ علی کیا فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں خدا کی قسم، خدا نے جب سے مجھے شعور عطا کیا ہے نہ میں نے کسی کو دھوکا دیا ہے نہ میں دھوکے میں آیا ہوں۔ دھوکا کھانا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں مومنین آ کر بتاتے ہیں جی وہ اس نے بھی مجھے دھوکا دیا، اس نے بھی مجھے دھوکا دیا، اس نے بھی مجھے دھوکا دیا۔ بندہ خدا، ایک عقل مند صرف پہلی دفعہ کسی سے دھوکا کھاتا ہے۔ کہتے ہیں نا العاقل لا یلسا من جوہر مرتین، عاقل ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر ایک سوراخ میں انگلی ڈالی، سانپ تھا اس میں، اس نے ڈنگ لیا، دوبارہ کبھی انسان وہاں نہیں ڈالتا۔ تو یہ کیسا مومن ہے جو ساری عمر دھوکا کھاتا رہا؟ فراست پیدا کرو، بصیرت پیدا کرو، ہوشیاری پیدا کرو اپنے اندر۔ دین کو سادہ لو نہیں چاہیے، دین کو بے وقوف لوگ، بے وقوف علی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی خوارج بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے خوارج 12,000 کا وہ لشکر ہے جو علی کا لشکر تھا، علی کے ساتھ تھے یہ، لیکن بے وقوف لشکر تھا۔ جو ان قرآن نیزوں پہ اٹھا، یہ بیوقوف علی کو چھوڑ کر علی کے مقابلے میں آ گئی۔ بیوقوف نہیں چاہیے، مومن صاحب فراست ہوتا ہے، صاحب بصیرت ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے، اپنے زمانے سے آگاہ ہوتا ہے، اپنے ملک سے آگاہ ہوتا ہے، اپنے دین سے آگاہ ہوتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتا ہے، اپنے فرائض سے آگاہ ہوتا ہے، آفتوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ اگر آپ، یہ علاقہ زرعی علاقہ ہے، آپ اس میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، ایک بڑا خیال فصل بونے کے بعد آپ آفتوں کا رکھتے ہیں، چھڑکاؤ کرتے ہیں، سپرے کرتے ہیں، زہریں پھینکتے ہیں فصلوں کے اوپر تاکہ یہ آفتیں مر جائیں اور آپ کی فصل کو کھا نہ جائیں۔ گندم کا اتنا خیال رکھتے ہو کہ گندم کو آفت نہ لگ جائے، جو کو آفت نہ لگ جائے، اس فلاں فصل کو آفت نہ لگ جائے، لیکن اپنے دین کا خیال نہیں رکھتے کہ اس کو آفت نہ لگ جائے، اپنی بچوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنی نسل کا خیال نہیں رکھتے کہ اس کو آفت نہ لگ جائے۔ ایک سپرے اپنے بچے پہ بھی کراؤ، ایک سپرے اپنے گھر پہ کراؤ، ایک سپرے اپنے آپ پہ کراؤ، ایک سپرے اپنی سوسائٹی پہ کرواؤ، ایک سپرے اپنے اس ماحول پہ کرواؤ تاکہ آپ کا دین تباہ نہ ہو جائے۔ ان آفتوں کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، سادہ بن جاتے ہیں۔ ایک انتظار آبائی انتظار ہے، آبائی انتظار میں نے عرض کیا کہ پاکستانی قوم ہے ہی منتظر، بجلی آنے کی منتظر۔ ایک علاقے میں گیا، وہاں سردیوں میں 22 گھنٹے بجلی جاتی تھی اور 2 گھنٹے آتی تھی، وہ 2 گھنٹے بھی لگاتار نہیں آتی تھی، آدھ آدھ گھنٹہ آتی تھی، آدھ گھنٹہ آتی تھی، پھر 4-5 گھنٹے غائب، پھر اس کے بعد آدھ گھنٹہ آتی، پھر غائب۔ وہ آدھ گھنٹہ جو بجلی آتی تو ان کی عید ہوتی، اتنے خوش ہوتے وہ مومن، وہ لوگ، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی، اور ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے اور ہنستے، اور اسی ہنسی میں پھر اچانک بجلی چلی جاتی، پھر غائب ہو جاتی، پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے، پھر آنے کا انتظار کرتے۔ محروم لوگ، مفلس لوگ، فاقہ کش لوگ منتظر ہیں۔ کون سا انتظار؟ آبائی انتظار۔ یہ انتظار افضل الاعمال میں سے نہیں ہے، یہ انتظار سب سے بدترین انتظار ہے، یہ آبائی انتظار جو ہمیں سکھا دیا گیا کہ اس طرح انتظار کرو۔ کیا کہتے ہیں جی، اب کیا کرو گے؟ بجلی آنے تک صبر کریں گے، ٹرین آنے تک صبر کریں گے، بس آنے تک صبر کریں گے، فلاں آنے تک صبر کریں گے۔ صبر سے کیا مراد؟ یعنی چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے آسمان کی طرف کب آتی ہے، آئی تو آئی، نہیں آئی تو ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ انتظار الہی انتظار نہیں ہے، یہ انبیاء کا بتایا ہوا انتظار نہیں ہے، یہ افضل العبادات میں سے نہیں ہے، یہ افضل الاعمال میں سے نہیں ہے، یہ وہ انتظار نہیں ہے جس کی آرزو امام صادق کرتے تھے، اے کاش میں بھی زمانہ انتظار میں ہوتا. یہ وہ انتظار نہیں ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ابو بصیر وہ اٹھ کر یہ کہیں کہ مولا اے کاش ہم بھی زمانہ انتظار میں ہوتے، ہم کیوں اس فضیلت انتظار سے محروم ہیں. امام معصوم موجود ہیں، اب آپ کیا ترجیح دیں گے، کیا چنیں گے؟ امام معصوم موجود ہوں اور امام معصوم تذکرہ کر رہے ہیں امام غائب کا، امام غائب کی غیبت کے زمانے میں انتظار کا، اور شخص سن کر کیا حسرت کرے کہ یہ امام جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہو کہ کاش میں بھی امام غائب کے زمانے میں ہوتا. ہو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ہم امام حاضر کے زمانے میں ہوتے تو بہتر تھا، چونکہ امام صادق موجود ہیں ان کے ساتھ ہوتے بہتر تھا، آج امام غائب ہے ہم امام کو دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ کون سا انتظار ہے کہ ائمہ و انبیاء جس کے اوپر تاکید فرما رہے ہیں؟ عزیزان یہ الہی انتظار ہے. الہی انتظار کیا ہوتا ہے؟ الہی انتظار یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں بجلی آنے کا انتظار کریں، یہ آبائی انتظار ہے، یہ کلچرل انتظار ہے، یہ دینی انتظار نہیں ہے. امام کا انتظار یعنی امامت کا انتظار، امام کا انتظار یعنی امامت کے غلبے کا انتظار، امام کا انتظار یعنی ظہور دین کا انتظار، غلبہ دین کا انتظار، غلبہ عدالت کا انتظار، حاکمیت اسلام کا انتظار. اس انتظار میں منتظر اور منتظر دو الگ الگ فریضے رکھتے ہیں. اس انتظار میں منتظر ویسے نہیں بیٹھا رہتا اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر جا کر کے ٹرین آئے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اس انتظار یہ آبائی انتظار ہے. آبائی انتظار میں ٹرین چلتی ہے منتظر کے پاس آتی ہے، لیکن الہی انتظار میں امت چلتی ہے اپنے رہبر و امام کے پاس جاتی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے تقریریں، ہمارے ترانے، ہمارے باتیں، ہماری قصے، ہماری شاعری سب کیا ہے؟ اے امام آ جائیں، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ. اب یہ زبان کیسی زبان ہے؟ تھکے ہوئے آدمی کی، خستہ آدمی کی، اکتائے ہوئے آدمی کی. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہوگا، یہ خواتین جب بچوں سے بہت تنگ ہو جاتی ہیں تو کیا دعا کرتی ہیں؟ کبھی کہتی ہے الہی تو مر جائے، کبھی کہتی ہے خدایا مجھے موت دے، کہتی ہے نا ایسے زبان سے نکال دیتی ہیں، اور خدا نہیں سنتا ان کی باتیں، ورنہ سن لے تو آج ہی ان کا قصہ یا بچہ مر جائے یا ماں مر جائے. لیکن خدا کو پتا یہ غصے میں اس نے نادانی میں یہ بات کہہ دی، اپنی موت کی اور بچے کی موت کی. تنگ آ کر اکتایا ہوا آدمی آ کر کیا کہتے ہیں؟ یہ موت آ جائے بہتر ہے، یہ روز روز کے قصہ تمام. یہ قوم منتظر نہیں ہے. ہم بیٹھ کر کیا کرتے ہیں کہ امام آپ آ جائیں، امام آپ آ جائیں. کوفیوں نے خط لکھے امام حسین کو اور کہا حسین آپ آ جائیں، اور حسین کربلا میں گئے اور جا کر دیکھا کہ کوفی پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. کوفیوں نے آبائی انتظار کیا، الہی انتظار اگر کیا ہوتا تو کربلا پہنچاتے سارے. الہی انتظار میں امت کو امام کی طرف جانا ہے، امت کو نظامی امامت کی طرف جانا ہے. انتظار جب کیا جاتا ہے یعنی تیاری، انتظار کا مطلب ہے تیاری، آمادگی، اپنی تیاری کرو، انتظار کرو. مثلا آپ جب کسی جنگی کمانڈر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو فٹ بال لے کے، ہاکی لے کے، کرکٹ کے بلے لے کر اس کا انتظار اگر آپ آئیں، مثلا آپ جنگی کمانڈر کا انتظار کر رہے ہیں اور ہاتھ میں کرکٹ کے بلے لیے ہوئے ہیں، جب وہ آئے تو آپ کہیں کہ ہم بہت عرصے سے آپ کے منتظر تھے، تو وہ آپ کے ہاتھ میں بلے دیکھ کر کہے گا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کتنے منتظر تھے. وہ کہتے ہیں اونٹ، وہ ایرانیوں میں ایک معروف ہے ضرب المثل، محاورہ، کہاوت. وہ کہتے ہیں اونٹ کہیں سے آ رہا تھا تو پوچھا اس کو دوسرے کسی حیوان نے کہ بڑے میاں کہاں سے آ رہے ہو, تو اس نے کہا کہ حمام سے ہو کر آ رہا ہوں, غسل کر کے آ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے زانوؤں کے اوپر جو لگی ہوئی میل ہے یہ صاف بتا رہی ہے کہاں سے ہو کر آ رہے ہو, اونٹ کے گھٹنوں پہ جو میل لگی ہوتی کہ ابھی معلوم ہے تم کہاں سے ہو کر آ رہے ہو. عزیز من, جس کا انتظار کیا جاتا ہے, انتظار کی تیاری ہوتی ہے. ایک عالم دین خدا و تبارک تعالیٰ باران رحمت نازل فرمائے انشاءاللہ اس ملک کی مملکت کے اندر. یہ شاید ہمارے اعمال باعث بنے ہوئے کہ برسات میں بھی باران نہیں برس رہی, برسات میں بھی جو ہے موسم برسات, خدا انشاءاللہ باران نازل فرمائے اور رحمت کی باران انشاءاللہ نازل فرمائے. ایک مولانا کے پاس لوگ آئے شکایت لے کر, مومنین کے مولانا بارش نہیں ہوتی, بڑے جید عالم تھے, مستجاب الدعوات, جو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی. ان کے پاس لوگ آئے کہا مولانا دعا کریں بارش نہیں ہوتی اور نماز پڑھیں. ایک نماز ہے اس کا نام ہے نماز استسقاء, نماز کا نام ہے, شاید پہلی دفعہ سنی ہوئی, نماز استسقاء یعنی بارش مانگنے کی دعا یا نماز. نماز ہے, خاص انداز سے پڑھی جاتی ہے, الٹے کپڑے پہن کر, الٹے کپڑے, سیدھا کپڑا نہیں ہوتا, قمیض الٹی پہنو, یہ ابا کبا الٹی پہنو, اور پھر مثلا جوتے اتارو سہارا میں جاؤ. ایک خاص طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا, نماز استسقاء اس کو کہتے ہیں, اور معروف ہے, کئی علماء نے پڑھی اور برگزیدہ لوگوں نے, اور خدا نے باران رحمت نازل کی. ان بزرگوں کے پاس آئے لوگ, آ کر التجا کی کہ بارش برسنے کی نماز پڑھیے آپ, دعا کریے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کل سارے لوگ آ جاؤ, آبادی والے, دیہات والے, گاؤں والے, فلاں سہارا میں, کھیت میں آ جاؤ, میں نماز پڑھوں گا. آ گئے سب لوگ. آئے, جب وہ پہنچے تو مولانا نے کہا کہ تمہیں تو یقین ہی نہیں ہے دعا پر, تمہیں تو یقین ہی نہیں ہے نماز پر, تم تو ایسے چانس اپنا آزما رہے ہو کہ ایک تیر مار تکا مارتے ہیں, لگ گیا تو ٹھیک, ہو گئی تو ہو گئی, نہیں ہوئی تو پھر عام دنوں کی طرح ہی ہوگا. کہا نہیں مولانا, ہمیں یقین ہے, اس لیے تو آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ دعا کریں اللہ بارش عطا کرے. کہا نہیں, میں دعا نہیں کرتا, چونکہ آپ کو یقین نہیں ہے بارش برسنے پر, آپ کو اللہ کی رحمت پر, آپ کو نماز کے اثر پر یقین نہیں ہے. بڑے وعدے دینے لگے کہ نہ ہمیں یقین ہے. انہوں نے کہا دیکھیں, ابھی آپ جو آئے ہو نماز کے لیے, نماز باران کے لیے, بارش کی برسنے کی نماز کے لیے تیاری کر کے آئے ہو, مجھے کسی کے پاس چھتری نظر نہیں آتی. جن کو یقین ہوتا ہے کہ ہم خدا سے بارش مانگیں گے وہ اللہ دے گا, تو وہ تیاری کر کے آتے ہیں. آپ لوٹ کے کیسے جاؤ گے؟ آپ میں سے کسی نے پتلون پہنی ہوئی ہے, کسی نے کیا پہنا ہوا ہے, کوئی دفتر جانے کی تیاری کر کے آیا ہے, کوئی اسکول کی تیاری کر کے آیا ہے, کوئی کھیت کے لیے تیار ہو کر آیا ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی کو یقین ہو, تمہارا ظاہر دیکھ کے نہیں لگتا کہ تمہیں بارش کا یقین ہو. عزیز من, کہاں سے اسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ لوگ زبان سے تو کہہ رہے ہیں دعا کرو, نماز پڑھو تاکہ بارش ہو جائے, لیکن بارش کی تیاری کر کے نہیں آئے. یہی بس نقطہ تھا, سمجھ لو. ہم کہتے تو ہیں کہ امام آ جائیں, لیکن امامت کے لیے ہماری کوئی تیاری نظر نہیں. اب آپ توجہ فرمائیں, اس وقت ہم کس چیز کی تیاریوں میں ہیں؟ اس وقت ہم یہ اسی سال کہہ رہے ہیں 2012 میں جو دھمال پڑے گی, سیاسی دھمال, الیکشن کی تیاریوں میں ہیں. جشن نیمہ شعبان ہے, الاجل کہہ رہے ہیں, مولا آپ آ جائیے, آپ آ جائیے, آپ کے جشن منا رہے ہیں. تیاریاں کس کی کر رہے ہیں؟ الیکشن کی. جس کو یقین ہو کہ میں منتظر امام ہوں, امام آ کر کیا کرے گا؟ امامت. امام آ کر, آخر ہم نے آج تک یہ بھی نہیں دیکھا نا, امامت ہوتی کیسے ہے؟ ہم نے امامت کا بھی روپ نہیں دیکھا. امامت کا روپ دیکھتے تو ہمیں پتہ چلتا. امام امامت کریں گے. امامت یہ نہیں ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں, یہ منوی شخصیات, بزرگ شخصیات, جن کے آنکھ میں اثر ہوتا ہے, بول میں اثر ہوتا ہے, زبان میں اثر ہوتا ہے, جن سے شفا مل جاتی ہے, جن کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے, جو مثلا بیمار کو ہاتھ لگائیں ٹھیک ہو جاتا ہے, ایسے لوگ ہیں, منوی لوگ, بزرگ لوگ, ہستیاں ہر جگہ پر ہوتی ہیں. وہ ان کے پاس ہم جاتے ہیں, جا کے بیٹھتے ہیں, ان سے خیر و برکت حاصل کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ امام جب آئیں گے ہم کیا کریں گے امام سے استفادہ؟ اور جس کے دانت میں درد ہو گیا تو میں جا کے کہوں گا کہ میرے ادھر ایک ہاتھ مار دو تاکہ دانت کا درد ٹھیک ہو جائے. جس کے کندھے میں درد ہو گیا میں کہوں گا کہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں مبارک ہاتھ یہ کندھا ٹھیک ہو جائے. جس کی ہڈی ٹوٹی ہو گئی وہ کہے گا یہ کر دیں. جس کا اور کوئی نقصان ہے مقروض ہے وہ کہے گا میں جا کر کہوں گا میرا قرض ادا کر دے. ایک مولانا ہی پاکستان کے ایک شہر میں بہت زیادہ لوگوں کو امام کی طرف متوجہ کرتے تھے, بلکہ وہ کہتے تھے اور سب کو چھوڑ دو باقی سب کوئی حیثیت نہیں رکھتا صرف امام کے لیے دعا کرتے رہو. میں نے ان سے کہا بھائی اگر خدا آپ کی دعا سن لے جیسا آپ کہہ رہے ہیں فوراً ظہور ہو جائے, اگر ظہور ہو گیا تو آپ کیا کرو گے؟ کہنے تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے, شاید ان سے کسی نے نہیں پوچھا تھا اس سے پہلے, سوچ میں پڑ گئے. سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ اگر امام آ گئے تو امام کے ساتھ ایک کاروان بنا کے زیارات پہ جائیں گے. میں نے کہا بھائی آپ کو تو امام نہیں چاہیے, آپ کو ایک زیارتوں کا کاروان سالار چاہیے. آپ کو امام نہیں چاہیے اصلا, آپ غلطی میں ہو. مانگ کس کی رہے ہو, تیاری کس کی کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ کی تیاری بتاتے ہیں کس چیز کے منتظر ہو آپ. آپ کی زبان نہیں بتاتی, آپ کی تیاری بتاتی ہے آپ کس کے منتظر ہو. مثلا آپ بستر بچھائیں اور زبان سے کیا کہہ رہے ہو کہ میں منتظر ہوں اس وقت جانے کا, منتظر ہوں فلاں کا, خوب عمل سے لگ رہے گا. آپ بستر بچھا کے کہہ رہے ہو کہ میں جانے کا منتظر ہوں. اگر کوئی کہے کہ میں یہ کھیتی باڑی کے لیے تیار ہوں, زمینوں کو پانی دینا چاہتا ہوں, منتظر ہوں زمین کے پانی کی باری آ جائے, اور بستر بچھا رہا ہے, سامنے دسترخوان بچھا کے دیکھ رکھ کے اور کہے کہ میں روزے کی تیاری کر رہا ہوں, مثلا جہاد کی تیاری کر رہا ہوں, وہ آپ کی تیاری بتاتی ہے کہ کس کام کے لیے تیار ہو آپ. ہم اسے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے, ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے کہ آج ہم کس کام کے لیے تیار ہیں. تیاری کر لی ہے, تیاری کا مطلب یعنی ابھی جو کام مجھے کہا جائے میں فوراً اٹھ کے کرنے کے لیے آمادہ ہوں, کوئی وقت نہ لگے, ٹائم نہ لگے, اس کا مطلب ہے آپ نے تیاری کر لی. اب آپ جو امام کے منتظر ہیں, امام ایک مانوی شخصیت کو نہیں کہتے جو آئیں گے فقط آپ شفا لے لیں گے, اپنے دردوں کا علاج کروا لیں گے, اپنی گمشدہ چیزیں ڈھونڈ لیں گے, اپنے پھنسے ہوئے کام نکلوا لیں گے, اپنی مشکلات حل کروا لیں گے. عزیز من, وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہیں. وہ کیوں آئیں گے؟ وہ آئیں گے وہ کام جو انبیاء کے زمانے میں نہیں ہو سکا اس کی تکمیل کے لیے آئیں گے. وہ کام جو آئمہ کے زمانے میں نہیں ہو سکا اس کی تکمیل کے لیے آئیں گے. وہ کون سا کام ہوگا جو اس وقت نہیں ہو سکا؟ اس وقت جو کام نہیں ہو سکا وہ یہ کہ دین پوری دنیا پر نافذ نہیں ہو سکا اور دین کو تمام ادیان پر غلبہ نہیں مل سکا. وہ اس لیے خدا نے ذخیرہ بقیت اللہ رکھا ہوا ہے کہ میں اس وقت اس کو ظاہر کروں گا جب اس کے انصار, اس کے پیروکار اتنی تیاری کر لیں گے کہ پوری دنیا کے اوپر امامت کے نظام کو غلبہ دینے کے قابل ہو جائیں گے, میں اس امام کو ان میں بھیج دوں گا. کیا ہمارے اندر یہ تیاری ہے اس وقت؟ ہم تیار ہیں, بہت سارے کاموں کے لیے تیار ہیں. کن کاموں کے لیے؟ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے, اپنے دردوں کے علاج کے لیے, اپنی مشکلات کے حل کے لیے تیار ہیں ہم. ہمارے گھروں کو دیکھا جائے تیاری صاف نظر آ رہی ہے, ہماری شکلوں کو دیکھا جائے تیاری صاف نظر آ رہی ہے, ہمارے روزمرہ معمولات کو دیکھا جائے تیاری صاف نظر آ رہی ہے, ہمارے طور طریقوں کو دیکھا جائے تیاری صاف نظر آ رہی ہے. جو لوگ تیار ہوتے ہیں, آمادہ ہوتے ہیں, وہ منتظر ہیں, وہ الہی انتظار کر رہے ہیں. ورنہ آبائی انتظار سے کبھی الہی پیشوا نہیں آتا لوگوں کے اندر. آبائی انتظار سے ممکن ہے لیٹ ٹرین آ جائے, لیکن غیبت میں امام کبھی بھی ضرور نہیں کرے گا. الہی انتظار سے, الہی انتظار میں اور آبائی انتظار میں فرق ایک جملہ عرض کرتا ہوں, یہ سمجھ لو خلاصہ ہے سارے مطلب کا. آبائی انتظار میں منتظر بیٹھ جاتا ہے, منتظر اس کی طرف آتا ہے. الہی انتظار میں منتظر کہیں ہوتا ہے, منتظر کو چل کے اس کے پاس جانا ہوتا ہے. یہ تیاری ہے عزیز من, ہماری تیاری نہیں ہے. ہم امامت کے لیے تیار نہیں ہیں, اس لیے کہ آج امامت کا معنی نہیں ہمیں معلوم, ولایت کا معنی نہیں ہمیں معلوم, ہم سامری کے گسالے کے لیے تیار ہیں. سامری نہیں, یہ تو سنا ہوا ہے نا نام, لگتا ہے یہاں سامری کا بھی ذکر کبھی نہیں ہوا. سامری کون تھا؟ جادوگر. کس زمانے میں؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں قوم موسیٰ میں سے, موسیٰ کی اپنی قوم میں سے ایک بڑا دانا, پڑھا لکھا, فاضل, انجینئر, عالم, اس کا نام تھا سامری. ان پڑھ نہیں تھا, جاہل بھی نہیں تھا, علم دین بھی پڑھا ہوا تھا, علم دنیا بھی پڑھا ہوا تھا. اس کے پاس دونوں ڈگریاں تھیں, دین کی بھی دنیا کی بھی. ادھر سے اس نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی اور ادھر سے یہ علم پڑھا ہوا تھا دین کا, قرآن بتا رہا, دونوں علم اس کے پاس تھے. حضرت موسیٰ آئے, خدا نے بلا لیا موسیٰ کو پردہ غیبت میں, اے موسیٰ آ جاؤ 30 دن کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ, 30 راتوں کے لیے, قرآن کی آیت ہے 30 راتوں کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ, قوم کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے جناب ہارون کو اپنا جانشین مقرر کر کے, خود بارگاہ خدا میں پردہ غیبت میں چلے گئے. صرف 30, یہ قرآنی ذکر ہے, اور یہ ہمارے لیے ہماری سلیبس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. قرآن مسلمانوں کے نصاب کی کتاب ہے, ہمارے نصاب کی کتاب میں موسیٰ کا ذکر ہے, ہمارے نصاب کی کتاب میں سامری کا ذکر ہے, گسالے کا ذکر ہے. کیوں ذکر کیا گیا ہمارے نصاب کی کتاب میں؟ اگر ہم سے پوچھا جاتا تو ہم یہ سارے قصے نکال دیتے قرآن میں سے, ہم تو کہتے یہ صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اردو میں ترجمہ کیا کسی مترجم نے اور پھر کاتب کو دیا لکھنے کے لیے کہ یہ میں نے ترجمہ کیا اس کو لکھو. کاتب نے جب ترجمہ لکھنا شروع کیا تو بیچ میں جگہ جگہ شیطان کا نام آتا تھا. آیات کے اندر ہے نا کہ یہ آیات کے اندر شیطان کا نام آتا ہے, تو وہ کاتب جو تھا اسے اچھا نہیں لگا کہ قرآن کے اندر شیطان کا نام نہیں ہونا چاہیے. قرآن کلام پاک ہے, شیطان پلید ہے, یہ پلید نام جو ہے یہ پاک نام کے پاک کلام کے اندر, اس نے خالی جگہ چھوڑ دی بلینک کہ اس کا نام تو میں نہیں لکھوں گا. جب وہ پوری کتابت کر چکا تو پھر اس نے دیکھا کہ اب یہ تو بہت ساری جگہ خالی رہ گئی ہے, اس میں کیا کروں, اس کو کیسے فل کروں. تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ شیطان کے بجائے تو بہتر ہے مترجم کا نام لکھ دوں میں, کیونکہ زحمت ترجمے کی انہوں نے کی ہے, لہذا ان کا نام نذیر احمد تھا, تو اس نے جگہ جگہ جہاں شیطان کی جگہ تھی وہاں پر نذیر احمد لکھ دیا. ہم اسی طرح سے مسلمان ہیں نا, جوشیلے, جذباتی, قرآن کے قرآن سے بھی زیادہ حامی. پڑھنا نہیں آتا لیکن حامی اس کے زبردست ہیں. ہم اس کے سامری کا قصہ قرآن میں ہے. کیوں لکھا گیا؟ ہمارے لیے, آج کے زمانے کے لیے لکھا گیا کہ 30 روز کے لیے ایک رہبر, ایک امام, ایک پیشوا, ایک امت کا پردہ غیبت میں جاتا ہے. خدا ان کو بلاتا ہے اپنے پاس, اے موسیٰ میرے پاس آ جاؤ. 30 دنوں کے بعد, 30 دن جب ختم ہوئے, وعدہ پورا ہوا, موسیٰ واپس آنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے, خداوند نے کہا کہ نہیں, آپ کو 10 دن اور رہنا ہے, 10 راتیں اور رہنا ہے, 40 دن. خب یہاں پر اب قرآن میں مفسرین اہل سنت و شیعہ سب پھنس گئے یہاں پر کہ یہ 30 کو بڑھا کر 40 کیوں کر دیا گیا. کسی نے کہا کہ اس لیے کہ خدا کو موسیٰ کا حضور بہت پسند تھا کہ موسیٰ زیادہ خدا کی بارگاہ میں رہے, موسیٰ کی عبادت, موسیٰ کی باتیں زیادہ پسند تھیں, اس لیے بڑھا دیا گیا. کسی نے کہا کہ نہ, وہ سبق جو خدا نے پڑھانا چاہا موسیٰ کو, میں عام زبان میں وہ علماء کی باتیں نقل کر رہا ہوں, کہ وہ سبق جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو پڑھانا چاہا وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا, کورس پورا نہیں ہوا, دن ختم ہو گئے, کورس بچ گیا, لہذا خدا نے کہا 10 دن اور ایکسٹرا کلاس لگانی ہوگی آپ کو. یہ انہوں نے وجوہات ذکر کی ہیں اور اس طرح کی اور وجوہات. نہ عزیز من, نہ اللہ کا کام ادھورا تھا, نہ موسیٰ کا کام ادھورا تھا. اللہ نے بھی اپنا کام پورا کر دیا, موسیٰ نے بھی اپنا کام پورا کر دیا, پھر کیوں خدا نے 30 دن کو 40 کر دیے؟ اس لیے کہ سامری نالائق تھا, اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا تھا, سامری کا کام رہتا تھا. سامری نے کیا کیا؟ جو ہی موسیٰ نکلے اس نے عورتوں سے کہا، خواتین اگر سن رہی ہیں تو اور کریں، اگر نہیں سن رہی تو آپ سنائیے گا جا کر ان کو، کہ سامری نے جو گوسالا بنایا بچڑا عورتوں کی مدد سے بنایا، مردوں کا اس میں اتنا حصہ نہیں تھا، عورتوں سے، اس نے عورتوں سے کہا کہ موسیٰ جس خدا کو ڈھونڈنے گئے ہوئے ہیں، موسیٰ کو پتا نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میں زیادہ دانا ہوں، مجھے پتا ہے وہ خدا کیا کہاں ہے، کہا کیسے تجھے پتا، کہا بس تم تھوڑی میری مدد کرو، اور وہ یہ کہ مجھے کچھ قیمتی داتیں چاہیے، سونا اور چاندی۔ عورتوں نے کہا ہمارے پاس تو بہت ہے، جہیز میں ملا ہمیں، مردوں نے دیا، ماں باپ نے دیا سارا، اور جتنا بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس سونا چاندی تھا وہ ساری اٹھا کر لے آئی اور آ کر سامری کو دے دیا۔ سامری نے وہ سونا چاندی لیا، پگھلایا، ظاہر انجینئر ہی یہ کام کر سکتا ہے، معمولی آدمی نہیں کر سکتا۔ اس نے وہ سونا چاندی پگھلایا، پگھلا کر اس سے بچڑا بنایا، گائے کی شکل کا مجسمہ، اور اتنی مہارت سے بنایا کہ وہ بولتا تھا، گائے والی آواز بھی نکالتا تھا۔ قرآن نے اس کو کہا ایجل، گائے کا بچڑا چھوٹا۔ عورتیں جب آئیں، سامری جب بنا چکا، پھر اس نے عورتوں سے کہا کہ یہ دیکھو یہ خدا ہے، اس سے جو حاجت مانگو تمہیں جواب دے گا، وہ جو موسیٰ کہتا ہے خدا وہ تم بلاتی رہتی ہو، جواب ہی نہیں دیتا، یہ وہ خدا ہے جو ادھر سے تم بولو ادھر سے وہ بولے گا، اور ایسا ہی ہوتا تھا، ادھر سے عورتیں بولتی ادھر سے بچڑا بولتا۔ عورتوں نے مردوں کو بھی کہا کہ یہی خدا ہے، وہ جو موسیٰ کہتا ہے وہ نہیں ہے، لہذا آپ نے مردوں کو بھی لے کر آگے، وہ کتنی عورتیں ہیں آج، مردوں کو انہوں نے بدبخت کیا ہوا ہے، مردوں کو کتنی مشکلات میں عورتوں نے پھنسایا ہوا ہے، کتنے بابوں کے پاس لے کر گئی ہوئی ہیں، کتنے جادوگروں کے پاس لے کر گئی ہوئی ہیں، کتنے اور لوگوں کے سامنے ان کو جا کر پھنسایا ہوا ہے، یہ سب عورتوں کے کارنامے ہیں۔ بار کے یہ بچڑا جب اس نے بنایا، حضرت ہارون نے روکا کہ خبردار دین خدا کی پیروی کرو، اس بچڑے کی پیروی نہ کرو، یہ سامری گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ عزیزان مقصود کیا تھا؟ یہ بتانا تھا کہ قرآن میں یہ قصہ آپ کے لیے لکھا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں، ایک تو حجت خدا کا حکم خدا سے پردہ غیبت میں جانا معمول کی بات ہے، کہ پہلی دفعہ کوئی امام پردہ غیبت میں نہیں گیا، بلکہ پہلے موسیٰ مختصر زمانے کے لیے پردہ غیبت میں گیا۔ دوم یہ بتانے کے لیے کہ حجت خدا جب بھی پردہ غیبت میں جائے، پیچھے امت کے لیے انتظام کر کے جاتا ہے، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ اس کے لیے ہارون کو مقرر کر کے گئے۔ اب وہ حدیث منزلت آپ کے ذہن میں ہوگی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری میری نسبت وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کی ہے، کہ میں بھی جب جاؤں گا تو امت تیرے حوالے کر کے جاؤں گا، تجھے وارث و جانشین و وصی بنا کر جاؤں گا۔ اور تیسرا نقطہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر ایک نبی 30 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے امت سے غائب ہو جائے، تو امت کو گمراہ کرنے والے سامری پیدا ہو جاتے ہیں، جو امت کو موسیٰ کے خدا سے ہٹا کر بچڑوں کی طرف، خرافاتی عورتوں کی مدد سے بچڑوں کی طرف لے آتے ہیں۔ عزیز من یہی بتانے کے لیے تھا۔ تو اگر 30 دن میں امام بنی اسرائیل پردہ غیبت میں گیا، امت بنی اسرائیل کی سامری اغوا کر کے لے گیا، تو وہ امام جو 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہے، کیا اس کی امت میں سامری پیدا نہیں ہوئے ہوں گے؟ سامری امتوں کو اغوا کر لیتے ہیں، امتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، امتوں کو بہکا دیتے ہیں، اور سادہ لوگوں کی مدد سے، بے وقوفوں کی مدد سے سامری کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج پورا جہان اسلام سامریوں کے ہاتھ میں ہے، پورا عالم اسلام سامریوں کے ہاتھ میں ہے، سامری آئے اس امت کے اندر۔ اب زمانہ انتظار میں ایک فریضہ کیا ہے؟ زمانہ انتظار میں منتظرین کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ بجلی آنے کا انتظار کرتے رہے اور ٹرین آنے کا انتظار کرتے رہے، یہ آبائی انتظار ہے جس میں منتظر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہتا ہے اور منتظر کو آنا پڑتا ہے. الہی انتظار میں منتظر قائم ہے ایک جگہ پر، منتظر کو اس کی طرف جانا پڑتا ہے تیار ہو کر. کیا تیاری ہے عزیز من؟ تیاری یہ کرنی ہے تو نے کہ خود بھی اور اپنی قوم کو بھی اور آج کے مسلمان کو بھی سامریوں سے تو نے نجات دینی ہے، ان بچڑوں سے تو نے نجات دینی ہے. کہ ہر جگہ پر دیکھیں بچڑا باندھا ہوا ہے، ہر جگہ پر پرستش ہو رہی ہے ان بچڑوں کی. بچڑا کیا چیز ہے؟ بشر کا بنایا ہوا نظام. اللہ کے نظام کے مقابلے میں بشر کا بنایا ہوا نظام یہ بچڑا ہے، یہ اجل ہے. آج آیا الہی نظام کے تحت مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بشر کے بنائے ہوئے نظام کے تحت؟ ہم جس نظام میں زندگی بسر کر رہے ہیں، پوری دنیا جس نظام میں زندگی بسر کر رہی ہے، یہی تو بچڑے ہیں. انہی بچڑوں کے ساتھ سامریوں کے پیچھے چل کے اور جشن منا رہے ہیں. کس کا جشن؟ ظہور وارث موسیٰ. نظام سامری کا ہے، سامری کے نظام میں جشن موسیٰ. یہ جچتا نہیں ہے عزیز من، منتظر کو جچتا نہیں ہے. منتظر کب یہ جشن منائے؟ کہ جب ہارون کا پیروکار ہو اور پھر موسیٰ کی ولادت کا جشن منا رہا ہو. ہارون کا پیروکار ہو، نہ سامری کا پیروکار. ہارون کا پیروکار بن پھر جشن منا، یہ جشن جچتا بھی ہے. خب آج کے زمانے کا ہارون کیا ہے؟ آج جب ایک امام غیر معینہ مدت کے لیے حکم خدا سے پردہ غیبت میں گئے، آیا امت کو سامریوں کے حوالے کر کے گئے یا کوئی ہارون مقرر کر کے گئے؟ مقرر کر کے گئے. وہ ہارون کون ہے؟ امام فرما کر گئے ہیں، اے لوگوں میرے پیروکاروں، میں اپنے جانے کے بعد غیبت صغرا میں چار فقہا مقرر کیے کہ یہ چار میرے ہارون ہیں اس زمانے کے لیے، جب میں نہیں ہوں گا تو ان کی بات ماننا، کیونکہ یہ جو کچھ کہیں گے میری طرف سے تمہیں کہیں گے. جب غیبت کبرا کا آغاز ہوا تو اس وقت فقہا کی طرف رجوع کرنے کو کہا، اور کیا کہا؟ کہ میرے بعد تمہارے ولی یہ فقہا ہوں گے. عزیز من، آج ہارون اس موسیٰ کا کون ہے؟ ولی فقی زمان ہے. ولی فقی کی پیروی کر کے پھر جشن ظہور امام منایا جائے، لیکن سامری کا گسالہ بچڑا ہاتھ میں پکڑ کر پھر امام مردی کا جشن منانا ذرا عجیب سا لگتا ہے.
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری.
اب سب میدانوں کے اندر یہ تہذیب جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ نظام، یہ سیاست، یہ کلچر، یہ معاشرت، یہ معیشت، یہ نظام تعلیم، یہ سب سامری ہے. بچے اپنے سامری کو دیتے ہو میرے بچوں کو تعلیم دو. سامری پال رہا ہے مومنین کے بچوں کو، گسالہ پرست بنا رہا ہے. لہذا آج پاکستانی قوم میں بچہ پڑھتے ہی سیدھا گسالے کے پاس چلا جاتا ہے، وہ پاکستان میں ٹکتا ہی نہیں ہے، اس کے قدم ہی نہیں لگتے یہاں پر، کیونکہ سامری تعلیم ایسی دیتا ہے اس کو. وہ کہتا ہے تجھے موسیٰ کے خدا سے کیا ملے گا، تو آپ، میں تجھے بچڑا دیتا ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں. یہ ٹیکنالوجی، سامری ٹیکنالوجی بھی تھی اس کے پاس. میں نے کہا نا دو علم تھے اس کے پاس، علم دین بھی تھا اور علم دنیا بھی تھی، یعنی آئیڈیالوجی بھی رکھتا تھا، ٹیکنالوجی بھی رکھتا تھا. ٹیکنالوجی کی مدد سے اس نے سامری نے گوشالہ بنایا. ٹیکنالوجی کا بنا ہوا گوشالہ اور ٹیکنالوجی کا ماہر سامری، اس نے امت بنی اسرائیل کو اغوا کر لیا، ہارون کو تنہا کر دیا. آج وہی تکرار ہو رہا ہے. عرصہ غیبت امام زمان میں امت رسول اللہ کے اندر کہ امت آج سامریوں کے ہاتھ میں ہے، ان کا اولاد سامریوں کے ہاتھ میں ہے، ان کا نظام سامریوں کے ہاتھ میں، ان کا ملک سامریوں کے ہاتھ میں، ان کی قوم سامریوں کے ہاتھ میں، ان کی ہر چیز سامریوں کے ہاتھ میں ہے. پھر ہم جشن منائیں، کبھی جشن میلاد مصطفیٰ، کبھی جشن میلاد مرتضیٰ، کبھی جشن میلاد امام مہدی، کبھی جشن میلاد. خب عزیز من، پہلے یہ دیکھیے جشن کہاں منا رہے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہو کے منا رہے ہیں. ہارون کے ساتھ کھڑے ہو کر جشن مناؤ تو جچتا ہے. ہارون جو وصی موسیٰ ہے، انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی وہ دن لائے کہ جس دن پوری امت مسلمہ وہ بالخصوص مسلمین پاکستان سب کے سب شیعہ و سنی سب تیار ہو جائیں, منتظر امام بنیں, کیونکہ سب کا عقیدہ ہے, شیعہ و سنی سب کا عقیدہ ہے امام کا, امام مہدی کے اوپر. اور انشاءاللہ اس آمادگی کے ساتھ میدان عمل میں آئیں تاکہ وہ حقیقت منتظر جو خدا نے روک کے رکھی ہوئی ہے, جب اس امت کو تیار دیکھے خداوند تبارک و تعالی, وہ اپنا ذخیرہ وہ بقیت اللہ اس امت کی طرف روانہ کر دے اور اس امت کی نجات کا سبب بنے. آج ہزار فرعون ہمارے اوپر مسلط ہیں دنیا سے, امریکہ ایک فرعون ہے, یورپ ایک فرعون ہے, نیٹو ایک فرعون ہے, ملک کے اندر ہزاروں فرعون, ملک کے باہر ہزاروں فرعون, ان فرعونوں سے کون نجات دے گا؟ وہی حجت خدا. لیکن کب حجت خدا؟ جب نہ ہم سامری کے ساتھ ہوں گے, جب ہم ہارون کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس وقت خدا اپنی حجت کو دوبارہ ہمارے اندر بھیجے گا انشاءاللہ. اس امید کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمین کو انتظار امام کے لیے بیداری و شعور عطا فرمائے, تمام ملت پاکستان کو خداوند تبارک و تعالی انتظار امام کے لیے بیداری و شعور عطا فرمائے, اور ہم سب کو خداوند تبارک و تعالی و بالخصوص شیعیان امیر المومنین کو و عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کو امام زمانہ کا سچا منتظر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور بارگاہ الہی میں دعا ہے پروردگارہ تمام مظلوم ملتیں جو آج ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں, انہیں اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سے اتنی سنابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما, ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما, ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما, عالم اسلام کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد, حزب اللہ کی مدد فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما, دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما, ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ پیروان امیر المومنین, عزاداران سید الشہداء, منتظرین امام, جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص پاکستان میں, کوئٹہ میں, بلوچستان میں, کراچی میں, دیگر مقامات پر, پارا چنار میں, پروردگارا ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہے خداوندہ انہیں نیست و نابود فرما, ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما, ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. آپ تاجیل ظہور امام کے لیے, سلامتی امام کے لیے, اور اپنی موفقیت کے لیے, حقیقت انتظار کے لیے, تیاری کے لیے بلند آواز سے 3 دفعہ حسینی صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
اللهم صل على محمد.